الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. یہ سورہ ہود کی ساتویں آیت کا شروع کا حصہ ہے. اور دیکھیے عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب ہی قدرت کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو چھ دن کی مقدار میں پیدا کیا. بڑی ہی عظیم قدرت کی بات ہے. اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. عجیب ہی بات بتائی، لیکن اس کے بعد اس کی وجہ بتائی کس لیے ایسا کیا، تاکہ تم کو آزماوے، یعنی تم کو دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ایوکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ جو مضمون ہے کلام پاک میں چار جگہ تو نظر آیا مجھے، ممکن اور جگہ بھی آیا ہو مختلف عنوان سے. یہ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 اور سورہ کہف کی بھی آیت نمبر 7 میں یہی مضمون ہے، اور سورۃ الملک میں بھی، اور اس کے علاوہ سورہ کہف میں ایک بار اور یہی مضمون آیا، دو جگہ یہ مضمون. تو چار جگہ کلام پاک میں تو صاف نظر آتا ہے کہ تقریباً کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے. تو اس سے اس مضمون کی اہمیت پتہ چل گئی کہ حق تعالیٰ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تو اعمال کو اچھی طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، یہ فرما رہے ہیں. اور ہمارے اندر اسی کی کمی ہے، ایک بھی عمل ہم ایسا نہیں لیتے کہ جس کو ہم اچھی طرح سے کریں. اسی لیے ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھو کام تو مشق سے بنتا ہے. اچھا عمل تو اس وقت ہوگا جب عمل کی خوب مشق کی جائے، تب جا کے وہ عمل صحیح ہوگا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ فرمایا ہے، اس کا نام ہے حقیقت احسان. اور حقیقت احسان سے سمجھ میں آئے گا کہ عمل کو اچھا کرنے کی وجہ کیا ہے. عمل کو اچھا کرنا تو فرض ہو گیا قرآن کی آیت سے. کوئی اس کو کہے گا کہ میں نہیں کرتا، قرآن کی آیت کا انکار کرے گا. قرآن میں حکم ہے کہ اچھا عمل کرو، عمل کو کرو، جو عمل کرو، جو کام کرو اچھے طریقے سے کرو، اچھے جتنا تم سے ہو سکتا ہے اس کو بہتر سے بہتر بناؤ، یہ مقصد ہے. حدیث شریف میں اسی کو احسان کہا گیا. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس واعظ کے شروع میں ہی یہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوتے تو کیسی عبادت کرتے، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اگر کوئی کہے اس پہ کہ بھائی ہم تو اللہ میں کو دیکھ نہیں رہے تو کیسی عبادت کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اتنا تو اچھے سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اصل اثر اسی کا پڑتا ہے. اس کی مثال دی ہے قاری مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرا افسر مجھے دیکھ رہا ہے تو چاہے تم افسر کو نہ دیکھ رہے ہو تم کام بہت اچھی طرح سے کرو گے. یہ اصل محرک بن جاتا ہے کہ اللہ میاں تم مجھے دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں کہ یہ ایک حدیث شریف کا ٹکڑا ہے اور یہ جواب ہے ایک سوال کا. حدیث شریف طویل ہے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ایک سوال کیا تھا. اس کا پورا قصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک موجود تھے, ناگاہ ہم پر ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت کالے تھے اور سفر کا کوئی نشان اس پر نہیں معلوم ہوتا تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا, یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مل کر با ادب بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اسلامیہ کو ذکر فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کو معبود نہ جاننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی تصدیق کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, رمضان شریف کے روزے رکھنا اور استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا. یہ سن کر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آپ سچ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اس شخص نے سوال کیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلامیہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا. اس شخص نے اس کو بھی سن کر کہا کہ آپ سچ ارشاد فرماتے ہیں. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, یعنی احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے, وہ تو یقیناً اللہ میں تمہیں دیکھ رہے ہیں. اس سوال کے علاوہ اس شخص نے اور سوال بھی کیے تھے جو پوری حدیث میں مذکور ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب بخوبی ارشاد فرما دیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, تم جانتے بھی ہو کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ ادب کی وجہ سے صحابہ کا طریقہ تھا کہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوال کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے, تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں. اب یہ حدیث شریف سنا کر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اب سمجھیے کہ میں نے اس وقت اس لیے احسان کے بیان کو اختیار کیا ہے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے, لوگ اس سے بالکل غافل ہو رہے ہیں. یہ مسئلہ دینداروں کا ہے, بے دین تو نماز ہی نہیں پڑھتا, اس سے احسان کا کیا مطلب؟ اس کو سوال تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں اور دیندار ہیں. میرا خطاب تو اپنے احباب اور دینداروں سے, تم دیندار ہو, محنت بھی کرتے ہو, بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہو, دین سیکھتے بھی ہو, اور اس کے بعد اس کا کچھ خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی عبادات کو اچھا کرو, صحیح طریقے سے کرو, ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو لوگ اس سے بالکل غافل ہو رہے ہیں. اور احسان کے متعارف معنی جو اردو میں مشہور ہیں وہ یہاں مراد نہیں. احسان کر دیا اس کے ساتھ, اس کو کھانا کھلا دیا, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ احسان نکلا ہے اچھے سے, اچھا کرنے سے. احسان اچھا کرنا, کسی چیز کو اچھا کرنا, یہ عربی لفظ ہے, اس کے معنی ہے اچھا کرنا, اور یہاں مراد ہے عبادت کو اچھا کرنا, کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ یہی ہیں. اب دیکھیے, اول تو لوگ عبادت ہی سے بھاگتے ہیں, اس کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں, دنیاوی کاموں میں دن رات لگے رہتے ہیں, ذرا ذرا سی باتوں کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں, دنیا کی مشقت, دنیا کے کاموں کے لیے. اور اگر دنیاوی امیدیں کسی چیز سے بن جائیں تو پھر بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں اور مشقتیں اٹھانے میں دریغ نہیں کرتے, لیکن عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں اور دنیا طلبی میں سرگرم ہیں. یہاں سے ایک بات سمجھیے کہ جب دنیا طلبی ہوگی تو بس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو وہ احسان کا درجہ تو بھول جائے, احسان کا درجہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اسی کے لیے فرمایا کہ احسان اگر ہوگا, احسان کا درجہ ہوگا تو دنیا تدبی میں انہماک نہیں ہو سکتا. پھر فرماتے ہیں اس پہ ترہ یہ ہے کہ دنیا تدبی کی اور ترغیب دی جاتی ہے, قرض لے لو. قرض کیوں لے لو؟ ایک گاڑی ہے تمہارے پاس, ایک گاڑی اور لے لو. ایک کارخانہ ہے, دوسرا کارخانہ بھی لے لو. سبحان اللہ, یہ دنیا تدبی نہیں تو اور کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ خوب مال و دولت کی حرص بڑھ جاوے, ہوا و ہوس میں ترقی ہو. ہوا و ہوس کا نام بدل کر ترقی رکھ دیا. آخر اس سے مطلب کیا ہے؟ یہی نہ کہ مال خوب حاصل ہو جاوے, مکان بھی عالی شان ہو, کپڑے بھی قیمتی ہوں, اسباب بھی بیچ بہا ہو, غرضے کے دنیاوی ایش و سامان کے جمع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جاوے, چاہے دین رہے یا جائے. یہی حال اکثر کا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا, دین ہونا چاہیے یا دنیا میں انہماک, اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں. اس کا سچا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پر تشریف رکھتے تھے, وہاں صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹے ہوئے تھے اور جسم شریف پر چٹائی کے نشان بن گئے تھے, اور سرحانے کی جانب کچھ کچے چمڑے لٹک رہے تھے, اور پائتی کی جانب کچھ ببول کی پتیاں پڑی ہوئی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے, آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے, اور عرض کرنے لگے کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, قیصر اور کسرہ وغیرہ جو شرک اور کفر میں مبتلا ہیں اور خدا کی عبادت نہیں کرتے, وہ تو چین اور آرام سے گزاریں, اور آپ اس تنگی کی حالت میں بسر کریں. آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو وسعت عنایت فرمائے. ادب سے یوں نہیں کہا کہ آپ کو وہ ستنا, آپ کی امت کو وہ ستنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, کیا تم ابھی تک شکی میں پڑے ہو؟ افی شک انت یا ابن الخطاب؟ ان کو یعنی کفار کو لذیذ چیزیں دنیا میں جلدی سے مل گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمام آرام و آسائش کفار کو دنیا ہی میں مل گیا, اور آخرت میں وہ محروم رہیں گے. اب ہم لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے آخرت میں ذخیرہ کر رکھا ہے. اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی شکایت کی, اور چاہا تھا کہ دعا کر دی جائے اور فراغت اور وسعت مسلمانوں کو ہو جائے, اور مال و دولت خوب مل جائے, خوب آسائش و آرام سے گزرے. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ترقی کی درخواست کی تھی, جو آج کل ترقی کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ چاہا تھا کہ جیسے کفار کو مال و دولت میں ترقی حاصل ہے, اسی طرح مسلمان بھی ترقی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کو یہاں مل گیا, ہم کو قیامت میں ملے گا. مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے, جتنا زیادہ یہاں ملے گا وہاں آخرت میں کم ہو جائے. جیسے ایک عورت نے ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے پوچھا اس زیور کے بارے میں کہ زیور کچھ خرید لوں بنا لوں, اس طرح کوئی سوال تھا. تو حضرت نے جواب میں خط میں لکھا, مجھے دکھایا کہ اگر یہاں پہن لیا تو آخرت میں کم ہو جائے گا. تو مسلمان تو آخرت کی فکر کرتا ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو دنیا کی کثرت سے اور دولت وغیرہ سے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا تھا, کیونکہ ان کے قلب نہایت قوی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری ان کے دلوں کے رگو ریشے میں بسی ہوئی تھی. وہ دل و جان سے احکام شرعیہ کی تعمیل پر آمادہ اور سرگرم رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ہر وقت ترساں اور لرزاں رہتے تھے. تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو سانپ کے پکڑنے اور اس کے زہر کے اثر نہ کرنے کا منتر یاد ہو تو وہ سانپ کو بکھٹ کے پکڑ سکتا ہے. اس کو تو وہ منتر یاد ہے, اس سے سانپ کاٹے گا نہیں. اگرچہ سانپ اس کے ہاتھ میں ہو وہ مطمئن رہتا ہے. اور دنیا اگرچہ سانپ کے جیسی تھی لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا منتر ان کے ہاتھ میں تھا, یعنی ذکر اللہ اور اللہ کا خوف، کہ دنیا پھر ڈس نہیں سکتی، دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایسی حالت میں ان کو دنیا سے کیا ضرر ہو سکتا تھا، بخلاف ہم لوگوں کے کہ ہمیں تو وہ منتر بھی ہاتھ میں نہیں ہے ہمیں، اور ہم سانپ کو پکڑنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی منع کر دیا گیا باوجود اس کے کہ ان کو ضرر نہ پہنچتا، تو ہمیں تو ضرر فوراً پہنچ جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وہ حالت تھی کہ اس کا کچھ کہنا ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت، حق پرستی، قوت ایمان اور ایسے اخلاق و صفات کہ موافقین کیا مخالفین کے نزدیک بھی مسلم ثابت شدہ، ہر ایک اقرار کرتا تھا. ذرا ان کی حالت دیکھیں، خلافت کا زمانہ ہے، کپڑے پیوند لگے ہوئے، چکنا سالن تک نہ کھاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کی اور گوشت پکایا اور جس میں کسی قدر گھی بھی ڈالا. کھانا کھاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میاں تم نے تو ایک سالن کے ساتھ دوسرا سالن بھی جمع کر دیا، یعنی ایک تو گھی، اس سے ہی روٹی کھائی جا سکتی تھی، اور دوسرا گوشت، اس سے بھی روٹی کھا سکتے. اس قدر اسراف اور تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اس میں مقدار معین سے زیادہ صرف نہیں کیا تھا، جس قدر خرچ لے کر میں گوشت خریدنے نکلا تھا اسی قدر میں گوشت تھوڑا لیا اور باقی کا گھی خرید لیا تھا، خرچ کو نہیں بڑھایا. آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے مگر میرے نزدیک غیر مناسب ہے. القصہ، وہ کھانا آپ نے نہیں کھایا. چھپر رہنے کو تھا، کوئی محل نہ تھا، نہ دربان تھے، نہ پہرا چوکی تھا، اپنے کام خود کیا کرتے تھے، راتوں کو گشت لگاتے تھے، لوگوں کی حالت دریافت کرتے تھے، ضعفاء اور مساکین کی خبر لیتے تھے. پھر بھی آپ کی کیفیت اور حالت کو دیکھیے، یہ حالت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا صاحب اسرار لقب، رازوں کو جانتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض ایسی باتیں بتائی تھیں، منافقین کے نام بتلا دیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قسم دے دے کر پوچھا کرتے تھے کہ سچ بتلانا کہ کہیں میرا نام تو ان منافقین میں نہیں جن کی خبر تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور آج ہم پہ شبہ ہوتا ہے اپنے اوپر کہ ہم کوئی بزرگ بن گئے، پتہ نہیں کیا ہو گئے، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر منافق ہونے کا شبہ، قسم دے دے کر پوچھ رہے ہیں. یہ تھا دین. تو ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں انہماک ہے. ایسی حالت میں بھلا عبادت میں احسان کا درجہ کیسے آئے گا؟ جو عبادت کی ہمیں توفیق بھی ہوتی ہے تو محض صورت عبادت ہوتی، مانوی عبادت نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادام تو ہو اور اس میں مغز نہ ہو، یعنی بادام کا اوپر کا جو سخت چھلکا ہے وہ ہے، اندر سے مغز غائب ہے. اب سمجھنا چاہیے کہ عبادت کی روح اور جان ہے کیا، اور اس کی حقیقت اور صورت میں فرق کیا ہے. کون سی چیز ہے جس کے ہونے سے صورت عبادت اصلی عبادت ہو جاتی ہے، اس کا کیا درجہ ہے؟ بس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کے اچھا کرنے کی حقیقت بتلائی گئی ہے اس حدیث شریف میں، اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کے اچھا ہونے کے کیا معنی ہوا کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی بھی خرابی نہیں، کوئی کسر نہ رہے، جیسی چاہیے ویسی ہو. غرض ہر چیز کا اچھا ہونا اس کے مناسب الگ طریقے کا ہوتا ہے. روٹی اچھی کون سی ہوگی؟ جو اچھے آٹے سے بنی ہو، باریک بنی ہوئی ہو، پکائی بھی صحیح طریقے سے گئی ہوئی ہو، اور پکنے کے بعد بھی اچھی خوبصورت معلوم ہوتی ہو، تو اب یہ ہے تو کہا جائے گا ہاں یہ روٹی بہت اچھی. یا آپ سیب لے لیجئے، سیب میں ایک داغ ہو تو آپ کہیں گے اس سیب کو اچھا، اس کو تو اچھا نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں کہ ملومت، اس پر قیاس کر کے عبادت کے اچھا ہونے کے معنی سمجھیے کہ جتنے امور کی عبادت میں ضرورت ہے اور جو چیزیں واجب الاجتماع ہیں سب کی سب اس میں پابی جاوے، کسی چیز کی کسر نہ رہے. لیکن لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں اور صرف صورت اور عبادت کی نقل کو ہی عبادت سمجھتے ہیں. لوگ عموماً نماز میں قیام اور رکوع وغیرہ کو ہی عبادت کی حقیقت سمجھتے ہیں اور اس میں عبادت کو سمجھتے ہیں کہ بس ہو گئی، اور اس کا اہتمام نہیں ہے کہ ان عبادات کو بالکل صحیح کر لیں اور اچھا بنائیں. عبادات یا کوئی بھی عمل ہو، اس میں دو چیزیں ہیں جس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. ایک تو اس کی صورت سنت کے مطابق ہونی چاہیے. سنت سے ہٹی ہوئی ہے تو اس میں نقص ہے. تو آج کل تو یہ حال ہے کہ بعض ائمہ مساجد کو بھی دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ نماز تک سنت کے مطابق نہیں، نماز میں پیر سنت کے مطابق نہیں، ہاتھ سنت کے مطابق نہیں، قیام ہی سنت کے مطابق نہیں. تو یہ تو صورت ہی سنت کے مطابق، اور نہ اس کا اہتمام ہے کہ معلوم کریں سنتوں کو اور نماز کو ٹھیک کریں یا جو بھی عبادت ہے اس کو ٹھیک کریں. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کلام پاک میں یہ بھی تو آیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جب نماز پڑھو تو خشوع اختیار کرو. تو خاشعون سے خشوع ضروری ہوا اس کو نہیں سمجھتے. اسی طرح اور جگہوں سے پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ خشوع بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسا قیام و رکوع ضروری ہے. تو اس غلطی کو دفع کرنا چاہیے کہ صرف نماز روزے میں، نماز میں جو ہے خشوع غائب، روزے میں خشوع غائب، حج میں خشوع غائب، بلکہ حج میں تو خشوع کو بالکل ہی غائب کر دیتے ہیں. دیکھیے منا جب جاتے ہیں تو کہاں خشوع، تو پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے. حالانکہ مینا ایک ایسی عبادت کی جگہ ہے جس میں ہر ہر کنکری مارنے کے اوپر پتہ نہیں کتنے گناہ معاف ہوتے، سراسر عبادت ہے. تو مجھ کو تو اللہ نے توفیق دی کہ جب ہم لوگ مینا جاتے تھے تو ہم اپنے احباب کو بھی کہتے دیکھو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، چال میں نرمی اختیار کرو، وہاں پہنچتے پہنچتے قلب میں خشوع ہونا چاہیے. اور اب سنت کے مطابق تمام اذکار کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے کنکری کو مارو اطمینان سے، اور ایسے وقت میں جاؤ جس وقت خشوع نصیب ہو سکے. تو خشوع تو روح ہے عبادت کی، کیونکہ خشوع کا ہی مطلب یہ ہے کہ عبادت یوں کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھو. فرمایا کہ احسان کے متعلق تین چیزیں. ایک، اول احسان کا ضروری ہونا، دوسرے احسان کی حقیقت، اور تیسرے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ. تین چیزیں ہوئی نا. ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اسی لیے کلام پاک کی آیت پڑھی گئی کہ اس کے مطابق عبادات کو ٹھیک کرنا فرض ہوا. اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں ہمیں کہ بھئی عبادت کو اچھی طرح سے کون کرتا ہے. پھر حدیث شریف پڑھی گئی جس میں یہ صاف ہے کہ دیکھو عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حق تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اور پوری آیت ہے، پوری آیت نہیں پڑھتا، ترجمہ پڑھتا ہوں. کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق من جانب اللہ نازل ہوا ہے اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں جن کو ان کے قبل کتاب آسمانی ملی تھی، یعنی یہود و نصارہ، اور پھر اسی حالت میں ان پر زمانہ گزر گیا اور توبہ نہ کی، بس ان کے دل سخت ہو گئے. یہاں ذکر اللہ میں خشوع کی ضرورت کا بیان ہے کہ جب اللہ کو یاد کرو تو خشوع کے ساتھ بیان کرو. ذکر اللہ میں حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ذکر اللہ میں ساری عبادتیں آتی ہیں. نماز کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ واقعی میں صلاحتا ذکری. اسی طرح سے تمام عبادات کا حاصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی. تو اس میں اللہ کی یاد ویسی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء اور جوارے کو تو دیکھتے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اور دماغ میں جو سوچ ہے اس کو بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو گئے اور دماغ ادھر ادھر دوڑا رہے ہیں، یا ہر وقت ہی کسی دنیا کے کام میں دماغ کو لگایا ہوا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جو ہماری سوچ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو دیکھو عبادت میں خشوع نہ ہونے پر کیسی وعید ہے. اور یہود و نصارہ سے تشبیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ایسے نہ بن جانا جیسے یہود نصارہ بن گئے کہ بڑے بغیر خشوع کی عبادت کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، قساوت آ گئی. قساوت قلبی نہایت بری چیز ہے. قساوت کی نسبت قرآن شریف میں ہے، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، یعنی تباہی اور ہلاکت ہے ان کو جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قاسی قلب اللہ تعالی سے بہت دور ہے. ان سب نصوص سے ثابت ہوا کہ قساوت بری چیز ہے اور اس کا عکس خشوع ہے. قساوت کا عکس کیا ہے؟ خشوع. اللہ تعالی کی یاد میں دل کو دماغ کو لگائے رکھنا یہ خشوع ہے، اور غیر اللہ کی یاد میں لگنا قساوت ہے. فرماتے ہیں ان سب نصوص سے، قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہوا کہ قساوت بری چیز ہے اور خشوع ضروری ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ لوگ خشوع کی حقیقت نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے اس کی فکر نہیں کرتے. جو شخص کسی چیز سے واقف نہ ہوگا وہ اس کو حاصل کیا کرے گا؟ یہ تو خشوع کی ضرورت کے اوپر بیان فرما دیا کہ دیکھو خشوع کی کیسی ضرورت ہے. سب سے پہلی تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ خشوع کو ضروری کہاں سمجھتے ہیں. کبھی نماز سے پہلے کبھی ارادہ کیا خشوع کا؟ یا کبھی ایسے بھی بیٹھے بیٹھے ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے؟ کبھی سوچا؟ کبھی بھی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. ہاں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی پرواہ ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو، دونوں کا حال برابر. ایک ذرا سی چیز دنیا کی بگڑے گی تو پریشانی پریشانی اس میں لگے ہوئے، اور آخرت کی اللہ تعالیٰ کی یاد کی فکر نہیں. اور اس کی ایک وجہ، اب یہ تو ضرورت تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی سب کو کہ خشوع ضروری ہے. خشوع کا عکس قساوت فرمایا ہے جو بہت ہی بری چیز. خشوع نہیں ہوگا تو قساوت فرمایا، یا تو دل خاشع ہوگا خشوع والا ہوگا، یا دل قاسی ہو جائے گا. تو اب یہ تو خیر ایک چیز کہہ رہی ہے، اب سوال یہ ہے کہ خشوع ہے کیا اور اس کو حاصل کیسے کیا جائے. فرماتے ہیں کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے سوا کسی کا خیال ہی نہ آوے، ایسی مدہوشی ہو جاوے کہ تیر برچا کچھ ہی لگے اس کی خبر بھی نہ ہو، بس انسان گویا جماد بن جاوے، پتھر بن جاوے اور آدمیت سے گزر جاوے. کوئی پوچھے ان سے، یہ بتانے والوں سے، کہ یہ معنی کہاں لکھے اور کس نے لکھے. یہ شبہ اصل میں کم فہم اور غیر شفیق وائزوں سے پیدا ہوا ہے. وہ اپنا بیان کر کے چل دیے، حکایتیں لکھ دی. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بعض صحابہ کا حال ایسا ہوا ہے، بلکہ کہیں ایسی مثال ہے کہ اگر میں نماز میں جس وقت ہوں اس وقت تم مجھ کو میرے زخم کا وہ تیر نکال دینا، یا ایسی سخت تکلیف. خشوع اتنا زیادہ تھا ہوتا تھا کہ اس وقت ان کو تکلیف کا پتہ نہیں چلتا. ایسی چیزیں ہیں تو صحیح، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ خشوع ہے اس سے انکار ہے. یہ کوئی اور چیز ہے، یہ حال ہے. فرمایا اصل میں یہ ایسے لوگ واعظ کہنے لگے اور ایسے لوگ علاج کرنے لگے جن کو خود ہی پتہ نہیں، تو لوگ سمجھے کہ یہی خشوع ہے اور یہی بڑا کمال ہے کہ تیر بھی لگ جائے تو خبر نہ ہو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا خشوع، سب سے زیادہ خشوع اور سب سے اعلیٰ خشوع تو انہی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز کو ذرا طویل کر دوں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی. اب بتلائیے یہ کمال کی حالت ہے، یہ جو حالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچے کے رونے کی آواز نماز میں سنی اور اس کی وجہ سے نماز مختصر کر دی، یہ کمال کی حالت ہے، یا وہ کہ تیر لگ جائے اور خبر نہ ہو؟ بتائیے، تیر لگ جائے اور خبر نہ ہو، یہ حال تو اضطراری ہے، تاری ہو گیا، من جانب اللہ کسی کو مل جائے بڑی نعمت ہے، لیکن وہ خشوع نہیں ہے، وہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب تو سنت ہے، اور سنت یہ ہے کہ اتنے ہوش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ بچے کے رونے کی، اس زمانے میں عورتیں آتی تھیں جماعت، اب منع ہے، کہ بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ خشوع کو سمجھے ہی نہیں اور کسی اور چیز کو خشوع سمجھے. جو شخص خشوع کی حقیقت نہ سمجھے گا سخت غلطی میں مبتلا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ دوسرا خیال تو رک ہی نہیں سکتا، آتا چلا جا رہا ہے، خیالات آتے چلے جا رہے ہیں مثلا نماز میں، تو غلطی میں مبتلا ہو جائے گا اور سمجھے گا کہ جب یہ رک ہی نہیں سکتا تو میں اس کا مکلف کیسے ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فرمایا ہے، اور یہ خیالات کی ہیں تو چلے آ رہے ہیں، تو وہ خشوع میں کے حکم میں شک کرنے لگ جائے گا، شک پیدا ہو جائے گا. اس لیے چاہیے کہ خشوع کی حقیقت کو خوب سمجھ لیجیے. اب خشوع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ پہلے لغت کے موافق اس کے معنی سمجھیے کہ خشوع کے معنی ہیں دب جانا، پست ہو جانا، یعنی سکون ہو جانا، یعنی وہ حرکت کا عکس ہے، حرکت کا عکس سکون ہے. پتہ چلا کہ خشوع جو ہے وہ ہے حالت سکون. اور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی حرکت اور سکون جدا ہوگی، یعنی کہ ایک ہی طرح سے سب کی ہوگی. مثلا ہاتھ پیر کی حرکت، اس کا چلنا، ہاتھ پیر کا ہلنا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ہاتھ چل رہا ہے، پیر چل رہا ہے، اس کے معنی یہی ہوں گے کہ ہل رہا ہے، جل رہا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہا ہے ہاتھ یا پیر. اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کی طبیعت خوب چلتی ہے، یہاں چلنے کی یہ نہیں مانی ہوں گے کہ اس کی طبیعت یہاں سے وہاں چلی گئی، بلکہ معنی یہ ہوں گے کہ وہ فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے. تو یہ سمجھیے اب کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو دو قسم کی چیزیں عنایت فرمائی ہیں، ظاہر اور باطن، یا یوں کہو کہ جوارح اور قلب. جوارح یعنی اعضاء اور قلب یعنی سوچنے کی قوت. پس کمال خشوع کے یہ معنی ہوئے کہ جوارح بھی ساکن رہیں، یعنی نماز میں یا ذکر کی حالت میں یا کلام پاک پڑھنے کی حالت، بلا ضرورت جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ ہو، ہاں ضرورتاً ہو. تینوں جوارحوں کا خشوع، جوارح کا خشوع ہوا، لیکن قلب کا خشوع، قلب کا سکون. یعنی قلب کا سکون یہ نہیں ہو سکتا کہ قلب کو حرکت نہ ہو، قلب تو حرکت ہی کرتا رہتا ہے. تو جوارح کا سکون تو یہ ہوا کہ ادھر ادھر دیکھے نہیں، ہاتھ پیر ہلائے نہیں، اور اس کے مقابلے کا نام حرکت ہوگا. اور قلب کا سکون خشوع تصور کرنا اور سوچنا بالقصد، اور اس کا عدم ہو تو وہ سکون ہو، کہ بالقصد کوئی اور چیز نہیں سوچتا. اور فرماتے ہیں کہ جب حرکت اختیاری ہے، ہاتھ پیر کی حرکت اختیاری ہے، تو اس کا روکنا بھی اختیاری ہوگا، ورنہ وہ اختیاری نہیں رہے گا. اسی طرح سے بالقصد کوئی چیز سوچنا اختیار میں ہے، تو نہ سوچنا بھی اختیاری ہے. اس لیے یہ اختیاری ہے کہ کسی دوسری چیز کا خیال دل میں نہ لائے. ہاں خیال کا آنا یہ اختیاری نہیں ہے، تو وہ خشوع کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے سمجھ لیجئے کہ اگر نماز کی نیت باندھی ہے اور باندھتے ہی کہیں دماغ چلا گیا، پوری نماز یوں ہی گزر گئی، اور آخر میں خیال آیا کہ لا حول ولا قوت، پوری نماز ہی میں دماغ کہیں اور رہا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو دماغ کہیں اور لے گیا شیطان، وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. اس لیے خشوع میں فرق نہیں پڑا، آپ کو خشوع کا پورا ثواب ملا، کیونکہ آپ نے ارادتاً ایسا نہیں کیا. ارادتاً اگر کیا تب غلط ہے. بس خشوع کے یہ معنی ہوئے، دیکھیں حکیم الامت جیسی شخصیت لکھے، بس خشوع کے یہ معنی ہوئے کہ اپنے اختیار سے دوسرے خیالات دل میں نہ لائے. اگر کوئی خیال بلا اختیار آ جاوے تو وہ خشوع کے منافی نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، خوشخبری دی، خوش کر کے بھیجا. تو از خود جو خیالات آئیں اس کی فکر نہ کریں. ہاں قصدن خیالات کا لانا بے شک منافی خشوع اور حضور قلب کے. فرمایا کہ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو خشوع ہے، اور یہی احسان کا درجہ ہے، کیونکہ عبادت میں دونوں چیزیں ہوں، ایک تو ظاہراً سنت کے مطابق ہو اور باطناً خشوع ہو، تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ اس طرح سے ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کر نماز پڑھے گا تو یہ حال ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ ہے بہت آسان، لیکن جب تک اس کا طریقہ نہ معلوم ہو اور اس پر عمل نہ کیا جاوے اور مشق نہ کی جاوے، کامیابی نہیں ہو سکتی. اب پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ خشوع حاصل ہو جائے، کیسے ہوگا؟ ایک عرصہ مشق کرنا پڑے گا. یہ تو خشوع ہو گیا نماز وغیرہ اور ذکر میں، لیکن ایک اور خشوع ہے جس کا میں ابھی بیان سے پہلے عرض کر رہا تھا. ایک خشوع ہر وقت کا ہے کہ ہر وقت سوچو کہ میرے لیے اللہ نے کا حکم کیا ہے، کچھ اور سوچنے کی بجائے اس کو کیوں نہیں سوچتے؟ یہ سوچنا تو فرض و واجب ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ خشوع کے بھی درجات ہیں. ایک درجہ خشوع کا فرض و واجب کا ہے اور ایک درجہ خشوع کا مستحب کا بھی ہے. عبادات میں حکم ہے, مثلا نماز میں حکم ہے خشوع کا, تو واجب ہے. لیکن ہر وقت خشوع کا قائم رکھنا, یعنی ہر وقت وہ بندہ صرف اللہ کو سوچ رہا ہے اور کچھ نہیں سوچ رہا ہے, یہ اگر کرے گا تو ممکن ہے کہ حقوق پامال ہو جائیں, نہ اپنے نفس کا حق ادا کر سکے, نہ بیوی بچوں کا حق ادا کر سکے, اور کام خراب کرے جو کرنا ہے, آفس کا کام خراب کر دے اور عورتیں گھر کا کام خراب کر دیں. اس لیے وہ ہر ایک کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. خشوع مستحب جو ہے وہ اس وقت اختیار کیا جائے گا جب حقوق خراب نہ ہوں, حقوق پامال نہ ہوں, اور کسی کام کا حرج نہ ہو ضروری کام کا. لیکن جب فرصت ہو تب تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اب تو کوئی عذر نہیں ہے. جہاں فرصت ہو دماغ کو تب تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور ہاں فرصت نہیں ہے, اب سفر پہ جا رہے ہیں, سفر کی تیاری کرنی ہے, کھانا پکانا ہے, تو کھانا پکانے کی چیزیں سوچنی ہیں, اس وقت کوئی خوشی اختیار کرے اور کھانا خراب کر دے, وہ جائز نہیں, وہ جائز نہیں. خشوع مستحب ہر شخص کے لیے ہے, ہر وقت نہیں. یہ حکیم الامت نہیں اس بات میں ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے کہ دین کی حقیقت ہمارے دلوں میں صاف ہو جائے اور اس پہ مشق کر کے اس کو حاصل کریں. سب کچھ سن لیا لیکن اگر مشق نہیں کیا تو فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, وہیں کہ وہیں رہ جائیں گے.